الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله رسول. سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات اپنی ملنے کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں. اللہ جل شانہ کا بہت ہی فضل ہے ان لوگوں پر کہ جنہیں اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اعمال کی توفیق ملے، نیک صحبتوں کی توفیق ملے. یہ ان کا خاص فضل ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ جل شانہ کسی کو 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اسے اپنے دین کی سمجھ دیتے ہیں. دنیا تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. دنیا تو ایک جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں ہے اللہ کے یہاں. سمجھے نا، دین اس کو دیتے ہیں، دین کی سمجھ دیتے ہیں جس کو، جس پر 70 مرتبہ نگاہ رحمت فرماتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے عطا ہے کہ ہمیں اگر نیک صحبتیں مل جائیں، اچھی صحبت مل جائیں، دین کی بات سننے کا موقع مل جائے، حاضری کی توفیق ہو جائے، تو اس پر بہت زیادہ شکر کی ضرورت ہے. اس پراشو ماحول میں اور مسائل کی دنیا میں، مسائل کی دنیا میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں ہمارے 12 بھائی بہن ہیں ماشاءاللہ. تو ایک اب جوانی میں شہادت ہو گئی تھی 17 برس کی عمر میں، حافظ قرآن مجید. باقی الحمدللہ 11 بھائی بہن. تو ہمارے والدین اور ہم یاد کرتے ہیں اپنے بچپن کو تو بہت ہی پرسکون زندگی، اور ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ کوئی زیادہ بڑے مسئلے مسائل، اور آرام سے سب پل گئے. والدین نے تکلیف تو ضرور اٹھائی ہوگی، اس سے کیا انکار. تعلیم، تربیت، جو بھی اور جو ہے. تو لیکن آج کی جو دنیا ہے تو اس سے انکار نہیں ہے کہ مسائل کی دنیا. اس لیے بعضوں نے کہہ دیا کہ جی 2 بچے ہی اچھے. خیر، یہ فلسفہ تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس پہ ہم کہتے ہیں کہ جتنے بچے اتنے اچھے. تو خبریں آتی رہتی ہیں مختلف قسم کی. تو اس میں ایک صاحب کا بھی آیا کہ ان کے ماشاءاللہ 38 بچے ہیں، اور جو ایک گھر میں وہ رہتے ہیں. نہیں، 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، شادی کی انہوں نے، اور سب خوش و خرم ہیں. سارے بھائی بہن جو ہیں، کسی باہر سے ٹیم بنانے کی ضرورت ہی نہیں، گھر میں ہی ایک نہیں 3 ٹیمیں ہیں نا. اور ایک جو ہے، خیر وہ تو ایک اس کا واقعہ سامنے آیا ابھی، غیر مسلم کا، پتہ نہیں کون سا ملک ہے، تو اس کے تو شاید اس نے تو 40 شادیاں کی ہیں، 40 یا کچھ آس پاس اس کے. اور اس میں آپ خود سوچ سکتے ہیں آپ کہ جس کی بیویاں 40 ہوں، اس کے بچے کتنے ہوں گے. ہمارے حضرت مولانا میرے شیخ اول محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سنانے لگے کہ سعودیہ میں ایک جگہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کے 17 بچے تھے. تو اس آدمی نے جب بتلایا کہ میرے 17 بچے ہیں تو حضرت نے فرمایا, میں نے اسے پوچھا کہ کیا یہ سب ایک ہی ماں سے ہیں؟ تو اس نے کہا جی یہ سب ایک ہی ماں سے. تو 17 بچوں پہ تو اتنا تعجب نہیں ہوا تھا, لیکن جب اس نے کہا کہ ایک ہی ماں سے ہیں, یہ بات جو ہے تھوڑی سی وہ تھی کہ ماشاءاللہ اللہ نے ایسی صحت دی اور ایسی وہ دی. تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ فلسفہ تو خیر ٹھیک نہیں ہے. اللہ اگر سکون دے تو 40 بچوں کے ساتھ بھی سکون دے گا آپ, اور اگر سکون اٹھا لے تو ایک بھی نہ ہو, اور اگر ایک ہو اور وہی 40 پہ بھاری ہو جائے, ہے نا, تو یہ تو اس کی عطا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے کہ میں اپنی امت کی کثرت پر تفاخر کروں گا. مفہوم عرض کر رہا ہوں, ہے نا, امت کی کثرت پر روز قیامت, جس میں سے 120 صفحے ہوں گی, 120 صفوں میں سے یعنی پوری امت کی کتنی ہوں گی, پوری انسانیت کی, حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام السلام سے لے کر کے آخری انسان کتنی ہوں گی, 120, اور اس میں 80 صفحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی ہوں گی. یہ شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ سب تفاخر فرمائیں گے, شکر ادا کریں گے کہ میری ایک نبی اور اتنی امت, اور وہ سارے 124,000 انبیاء ہیں نا, تو 123,999 نبیوں کی سمجھیے کہ 40 صفحے اور آپ کی 120 صفحے. اور فرمایا کہ جو روح دنیا میں آتی ہے وہ اپنا رزق پہلے سے لے کے آتی ہے. یہ بہت ہی سازش ہے کہ یہ ڈال دیا گیا ہے کہ بچے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے, کیسے ضرورت پوری ہوگی, انتہائی لغو بات. ہاں اور کوئی بات کوئی کہے کہ ہاں بھائی عورت کی صحت اچھی رہے اس لیے احتیاط کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ, وہ تو چلو ایک بات ہے, لیکن یہ سوچ کم سے کم کم سے کم اللہ بچائے ایک مسلمان کی نہیں ہو سکتی, کہ جس کو خدا کی خدائی پر یعنی شبہ ڈال رہے کہ زیادہ بچے ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے. یہ تو صبح پرندے نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے اور شام میں پیٹ بھرے آتے ہیں, کبھی کوئی پرندہ جو ہے وہ نہیں ہوتا, بھوکا نہیں ہوتا. یہ ہمارے پڑوس میں مکان ہے, اس میں چیکو کا درخت لگا ہوا ہے, باہر کی طرف جھکا ہوا ہے, کونے میں لگا ہوا ہے چیکو کا درخت. تو میں یہاں سے جب شروع میں اس محلے میں آیا تو آتے جاتے دیکھتا تھا تو چیکو نیچے گرے ہوتے تھے, جو پک جاتے تھے وہ گر جاتے تھے, اور بعضے ایسے لگتا تھا جیسے آدھے آدھے آدھے. تو غور کیا کہ یہ آدھے آدھے کیوں ہیں, تو اس کا جو اسٹائل تھا یعنی جو اس کا پھل کا جو انداز تھا جو آدھا تھا, اس میں محسوس ہوا کہ چونچ ماری ہوئی ہے جیسے. میں نے کہا واللہ میاں سبحان اللہ, اتنا تازہ پھل کھلاتے ہیں آپ اپنے پرندوں کو. ہمارے پاس تو آتے ہوئے پتہ نہیں کہاں سے باغ سے آتا ہے, کوئٹہ سے, پھر سرحد سے, وہاں سے کتنا دن لگتا ہے منڈی سے نکلنے میں, پھر کراچی کی منڈی, پھر وہاں سے کتنے دن اسٹور کرتے ہیں ہمارے بھائی بندے بھائی لوگ, ہے نا, تاجر برادری, پھر وہاں سے ہماری مارکیٹ میں آتا ہے اور ہم اس کو پھر خریدتے ہیں, تو کتنا پرانا ہو گیا. اور یہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ ایسا تازہ دے رہے کہ درخت پہ چونچ مار رہا ہے وہ, سوچیے یہ ہے اس کی عطا, یہ اس کا رزق, وہ تو ایسا رزاق ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے سوال کیا, اللہ سے بات کرتے تھے, گفتگو کرتے تھے, بڑے اولو العزم اور لاڈلے اللہ جل شانہ, یا اللہ آپ اپنے بندوں کو روزی کیسے پہنچاتے ہیں؟ اتنی مخلوق ہے آپ کی، کیسے پہنچاتے ہیں روزی؟ اللہ نے فرمایا یہ سامنے پتھر ہے، اس پہ مارو لاٹھی. عصا تھا نا ان کے پاس، دو معجزے تھے نا، ید بیضا، ہاتھ ایسے بند کر کے ایسے کھولتے تھے تو یہ درمیان میں سے ہتھیلی سے اتنی تیز روشنی نکلتی تھی جیسے سورج کی روشنی. یہ ایک معجزہ تھا، اور ایک آپ کا عصا تھا جس کو ایسے پھینک دیتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا اتنا بڑا، اور اس کے منہ میں ہاتھ ڈالتے تھے وہ لاٹھی بن جاتی. یہ دکھانا مقصود تھا کہ یہ نفع نقصان دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے. منہ میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے، کاٹ سکتا ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو منہ میں ہاتھ ڈالنے سے وہ لاٹھی بن جاتی. تو کہا یا اللہ آپ کیسے دیتے، کیسے روزی پہنچاتے ہیں؟ مارو اس پہ لاٹھی، پتھر پہ ماری لاٹھی، اندر سے ایک پتھر اور نکلا. فرمایا اس پہ بھی مارو، اس پہ بھی مارا، اندر سے ایک پتھر اور نکلا. فرمایا مارو اس پہ، اس پہ مارا، تین پتھر ہو گئے. اب جو اندر سے کیا ہوا، جو پھٹا تو اندر اس کے ایک کیڑا، اور اس کے منہ میں سبز پتا، سبز پتا. تین پتھروں کے اندر زندہ حیات کیڑا اور سبز پتا اس کے منہ میں. جو تسبیح پڑھ رہا ہے، پاک ہے میرا رب جو مجھے اس تین پتھر کے اندر بھی نہیں بھولتا اور تازہ رزق دیتا ہے، سبز پتا تازہ رزق پہنچاتا ہے اللہ اس تین پتھر کے اندر. فرمایا ہم ایسے رزق پہنچاتے ہیں کہ خشک میں سے بے جان کے اندر ہم اس کو پال رہے ہیں، اور ہم وہاں بھی رزق پہنچاتے ہیں اپنی مخلوق کو. جب ہم نے پیدا کیا ہے تو وہاں بھی رزق پہنچائیں گے. سلیمان اسلام، سلیمان ابن داؤد، کل واقعہ بیان کیا تھا نا، آپ کی دانشمندی کا، عقل مندی کا، کہ وہ دو عورتیں لڑتی ہوئی آئیں اور وہ جا رہی تھیں، ان کے والد صاحب نے فیصلہ کر دیا، وہ بھی نبی، کہ جاؤ اس کو، ایک عورت کا فیصلہ کر دیا. اب وہ ایک ہنستی بھی جا رہی، ایک روتی بھی جا رہی، تو آپ راستے میں لیا، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے فریاد کی جو سچی ماں تھی، رو رہی تھی وہ، یہ اس نے جو ہے میرا بچہ لے لیا. فرمایا لاؤ میں ایسا کرتا ہوں، اس کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا تم لے لو، آدھا تم لے لو، اور چوری ووری کا انتظام کرنا شروع کر دی. اس نے دیکھا رہی تو واقعی سچ مچ کر دیں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں حضرت، یہ آپ ایسا کریں، اسی کو دے دیں، دوسری جو تھی حضرت اس کو دے دیں آپ، بس آپ سمجھ گئے کہ اس کی اصلی ماں جو ہے وہ یہ. اس کے دل میں غم پیدا ہو رہا ہے کہ میرا بچہ میرے سامنے دو ٹکڑے ہو جائے گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ چلو مجھے نہ ملے تو زندہ تو رہے نا. تو یہ حقیقی جذبہ جو ہے یہ اصل ماں کے اندر ہی ہو سکتا ہے. تو فرمایا یہ اس کو. تو خیر آپ نے جب بادشاہت ملی، پوری دنیا کی بادشاہت ملی، سب پہ حکمرانی ہے، ہوا پہ، پانی پہ، مچھلیوں پہ، جانوروں پہ، تو اللہ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ میں، میرا دل چاہتا ہے میں ساری مخلوق کی دعوت کروں، انسان، جنات، جانور، سب کی دعوت کروں. اللہ نے فرمایا بھائی یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ ہمیں ہی زیب دیتا ہے. تو تھوڑا بزد ہوئے، اصرار کیا، تو اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. اب انہوں نے کھانے تیار کیے، انسانوں کے اعتبار سے، انسانوں کے، جنات کے اعتبار سے، ان کے لیے چرند پرند، حیوانات، نبات، جو بھی. اور کہتے ہیں کہ 6 مہینے وہ کھانے جمع ہوتے رہے بڑی جگہ پہ. اور اس کے بعد جب جو ہے دعوت کا دن آیا تو اعلان ہو گیا، آ جائیے دعوت ہے آپ لوگوں کی. تو ایک مچھلی سمندر سے نکلی اور آ کر کے وہ جتنا کھانا تھا وہ ایک سانس میں اس نے ایسے کھینچا और वो जितना खाना था वो सब उसके पेट में चला गया। ये उर्दू डाइजेस्ट के वाकयात नहीं सुना रहा मैं, ये कुरान और हदीस की बात कर रहा हूं। और उसके बाद उसने कहा कि और तलब किया, तो सुल्मान इस्लाम तो उसको देख करके वो हो गए, हक्का बक्का हो गए और थोड़े से चीमजवी हुए। फरमाया कह रहे तुमने तो हमारे सारे मेहमानों का खाना खा लिया, हम औरों को क्या खिलाएंगे। तो उसने कहा कि हजरत मेहमानों से इस तरह तो बात नहीं करते, मेरा रब मुझे ऐसे 3 लुक्मे रोजाना देता है, आप सजदे में गिर गए तौबा कर या अल्लाह माफी चाहता हूं, मैं ये मेरा मनसब नहीं, ये आप ही की शान है, आप ही की शान। अभी ये जो है मछली के मुतालिक इतला आई, एक मछली के मुतालिक गालबन व्हेल के ही मुतालिक आया कि रोजाना उसके वजन में 200 केजी का इजाफा होता है एक व्हेल के, डेली 200 केजी का इजाफा होता है उसको। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये जब ऐसे 3 लुक्मे खाती होगी तो होगा ना, जितना इंपोर्ट फिर उतना एक्सपोर्ट। तो ये अल्लाह की बादशाहत है, अल्लाह की रबूबियत है, हम क्या क्या पहचान सकते हैं। हमें तो बस यही कह, हमें तो यही जानना चाहिए कि वो रज़ाक है, सारी मखलूक का रिज्क देने वाला मौला है। ये तो कभी भी ये वसवसा भी नहीं आना चाहिए, ये वसवसा भी नहीं आना चाहिए। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह के पास हजरत हमारे एक पीर भाई हजरत के खलीफा, उनके चोरी हो गई बहुत बड़ी, सारी शॉप ले गए लूट करके। जाहिर सी बात है भाई आदमी परेशान हो जाता है, आ जाती है बशर है। आगे हजरत के पास हजरत इस तरह हो गया, तो बिल्कुल ही सफाया हो गया। हजरत ने फरमाया रिस्क चला गया, रज़ाक तो है, रिस्क चला गया, रज़ाक तो है। ओहो, बस ये सुनना था कि सारी तबीयत साफ हो गई, सारी परेशानी काफूर हो गई। क्या बात फरमा दी, क्यों घबराते हो? वो मौला मौजूद है, जिसने दिया था उसने दिया था ना, फिर दे देगा। और जो माल इस तरह जाता है नाइंसाफी के साथ कोई ले ले, तो देखने में यह आया है कि उससे कहीं ज्यादा आता हो जाता है। और आखिरत में तो जो मिलेगा सो अलग है, 10 गुना समझिए कि दुनिया में मिल जाता है। जो इस तरह किसी ने जबरदस्ती हलाल माल लूट लिया, छीन लिया, चोरी हो गया, नुकसान हो गया, बशर्ते ये कि ज़कात अदा करता हो। अगर खुदा खासा ज़कात अदा नहीं करता तो फिर ये तो फिर उसकी कहना चाहिए कि एक तरह से पकड़ा दुनिया में, क्योंकि उसकी कोई जमानत नहीं। जो माल ज़कात दिया जाए वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, कहीं नहीं जाता वो। इसका यकीन तो एक अंग्रेज को था, कलकत्ता में रहते थे जब अंग्रेज का जमाना था, तो वहां बड़ी बड़ी इनके वो थी जागीरें थी, गोदाम थे। तो उसका जो है गोदाम में आग लग गई, काम कर रहा था कुछ, तो मुलाजिम था मुसलमान, उसने कहा कि सर आपके गोदाम में आग लग गई। वो काम करता रहा, कोई असर ही नहीं लिया। फिर सर गोदाम में आग लग गई बहुत खतरनाक, उसने देखा फिर अपने काम में लग गए। उसने यार पता नहीं क्या साथ में, क्या इसको समझ में आ रहा है। फिर कहा कि तो उसने कहा मेरे गोदाम में आग नहीं लग सकती। बस बाद में जब तहकीक की सही जब इतला आई तो पता ही चला कि आग तो लगी थी, लेकिन चंद गोदामों में लगने के बाद जब इसके नंबर आया तो वहां आकर रुक गई, बुझ गई वहां आकर। تو آپ بڑے حیران ہی لوگ کہ یہ کیا معجزہ تھا، یہ اتنے وسوخ سے اس نے بات کہی کہ میرے گودام میں آگ نہیں لگ سکتی، اور واقعی یہی ہوا کہ اس کے اس تک پہنچ چکی تھی آگ اور بجھ گئی. تو اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں تم مسلمانوں کے طریقے پر زکات ادا کرتا ہوں. سن لیا تھا، سن لیا تھا کہیں کہ یہ زکات مسلمانوں میں زکات فرض ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ جو 2.5% دیا جائے تو وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. تو اس نے اس پہ عمل شروع کر دیا، اور کسی اس پہ عمل کرے کہ نہ کرے اس پہ عمل شروع کر دیا. جیسے یہودیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین تھا، اسلام لائیں کہ نہ لائیں، لیکن یقین تھا کہ آپ کی بات سچی ہے. ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو یہ امیر ہوں گے، یہ شہید ہو جائیں تو یہ امیر ہوں گے، اس طرح سے فرما دیا. تو ایک یہودی یہ باتیں سن رہا تھا، اس نے کہا کہ ان دونوں کی شہادت تو یقینی ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ شہید ہو جائیں تو یہ ہوں گے، یہ شہید ہو جائیں تو یہ ہوں گے، یہ شہید ہو جائیں تو یہ ہوں گے، تو فرمایا اس نے کہا کہ یہ تو ضرور شہید ہوں گے جن کے متعلق آپ نے یہ بات فرمائی، اور وہی ہوا. تو یہ یقین ایسا ان حضرات کو بھی بعض اوقات ملتا ہے، جیسے اس انگریز کو تھا کہ میرا پیسہ محفوظ ہو جائے گا، اور وہ اس نے عمل کرنا شروع کر دیا. اب دل کا حال تو اللہ جانتے ہیں کہ اندر سے وہ کیا تھا، لیکن بہرحال اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ رزاق کی رزاقیت پر یقین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اپنے آل اولاد کو کھلائیں پلائیں. اللہ تعالیٰ اسباب بناتے، وہ اپنا رزق، روح جو روح ہے وہ اپنا رزق خود لے کے آتی ہے، لکھوا کے لاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ صورت بناتے ہیں، اس کی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا اس کے پیسوں میں برکت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں اس کے پیسوں میں برکت، کوئی صورت بن جاتی ہے، سبیل بن جاتی ہے ایک دم سے. اور ہر آدمی اگر اپنے گربان میں منہ ڈال کے دیکھے تو وہ دیکھ لے کہ جب اس کے مثال کے طور پر کسی کے ماشاءاللہ 10 بچے ہیں، تو وہ دیکھ لے کہ جب میرا ایک بچہ تھا اس وقت میرا رزق کتنا تھا، جب دو ہوئے تو کتنا ہوا، جب چار ہوئے تو کتنے ہوئے، اور آج اتنی ہیں ماشاءاللہ تو کتنے ہو گئے. یہ تو اللہ کی عطا ہے بھائی، اور اس کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے. ہمارے شیخ عارف باللہ شیخ العرب والعجم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے واقعہ درج کیا ہے کہ ایک جو ہے انگوٹا چھاپ سیٹ سے میری ملاقات ہوئی، ہے نا، چھٹ عبدالرزاق جیسے انگوٹا چھاپ، جس کا ملازم ایم ایس سی اور اس تعلیم کا، اور ڈانٹ رہا ہے اس کو، ڈانٹے گا نا بھائی، سیٹ ہے وہ، اسے ملازم رکھا ہے تو ڈانٹ پڑتی ہے نا بھائی، نچوڑتے بھی ہیں ٹھیک سے، پیسہ دے رہے ہیں تو وصول کریں گے، آنے کا تو ٹائم ہے جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. پیسے بڑھاتے جاتے، کہتے ہیں کام چاہیے ہمیں، آرام بھول جاؤ، پیسہ لے لو، پیسہ بڑھا دیتا ہوں میں. اب وہ بیچارہ پیسہ تو بڑھا رہا ہے، استعمال کرنے کا ہی ٹائم نہیں. ایک زمانے میں ایک بڑی کمپنی میں جو ہے میرا انٹرویو ہوا، تو جن صاحب نے انٹرویو لیا تھا انہوں نے مجھے علیحدگی میں بلایا، اور مجھے جو کینڈیڈیٹس تھے تو ان کی رپورٹ دکھائی، تو اس میں سر فہرست میرا نام تھا. کہ اس نے کہا، پلانٹ ڈائریکٹر تھے وہ، ڈائریکٹر آپریشن، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو میں نے یہ جتنے انٹرویوز ہوئے ہیں تو آپ فرسٹ ہیں اس میں. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ ابھی آپ جہاں کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے اوقات کیا ہیں؟ میں نے بتا دیے اوقات، کیا تنخواہ ہے، वो इंटरव्यू पूछ ही चुके थे किसी हद तक, तो उन्होंने कहा कि यहां आपको उससे कई कई गुना जायद तनख्वाह मिल जाएगी, मरात मिल जाएंगी, लेकिन वक्त नहीं मिलेगा। आप आएंगे सुबह टाइम पे, जाने का वक्त नहीं होगा, कोई टाइम नहीं होगा। अब आप खुद फैसला करें कि ऐसा पैसा कि जो आप बरत ना सके आपके लिए अच्छा है, मोहब्बत उसको मुझसे ताल्लुक हो गया समझिए। तो कहने कौन सही था उसका कि मैं तो ये कहता हूं कि आप जहां वहीं रहे। खैर तो हम वहीं रहे, तो उसने ये मशवरा दिया। तो बात यह है कि आजकल भी कुछ ऐसा ही मसला है ना। तो अल्लाह ताला सही समझ दे, और जो हजरात इस अल्लाह ने उनको ये मुकाम दिया है तो वो अपने मुलाजमीन का भी ख्याल करें, उन्हें भी राहत भी पहुंचे, आफियत भी मिले, पैसे को बरत भी सकें वो। बात ये हो रही थी कि आमदनी अगर कम है, बरकत हो जाए तो अल्लाह उसको पूरा कर देंगे, और दूसरी सूरत यह है कि पैसा बढ़ा देंगे, ये भी होगा जिस तरह से भी हो, लेकिन यह कि अल्लाह जल्ले शानू रज़ाक हैं और हम अब्दुल रज़ाक हैं, रज़ाक के बंदे, हमारा यकीन कामिल होना चाहिए, मुतजल्जल होना चाहिए। मार्केट में 6 दुकानें हैं, ग्राहक आता है, कहां जाना है उसको, ये अल्लाह उसके दिल में डालते हैं। बाज़ औक़ात वो पहली दुकान में चला जाता है, और बाज़ औक़ात कहते हैं नहीं मैं आगे वाले में जाऊंगा, 10वीं 11वीं दुकान में जाता है। ये कौन भेज रहा है उसको? बाज़ औक़ात पहली दुकान में जाकर खरीदारी कर लेता है, बाज़ औक़ात 4 दुकानों के बाद 5वीं में जाकर खरीदारी करता है, ये उसके दिल में कौन डाल रहा है? इस आदमी ने तो अल्लाह के भरोसे पे दुकान खोल ली, माल रख लिया, और यही यकीन सही अगर होगा तो कभी ये हसद नहीं करेगा, कभी हसद नहीं कि एक दुकान और मैं ले, अगर हमारे सामने खुल गई तो मेरा रिस्क ले जाएगा, ये नहीं इसके दिल में ख्याल आएगा। खुश होगा कि भाई ये ठीक है, हमारा भी है, ये आ गए, इनको जितना मूल्य मिलना है वो इनको मिलेगा। यकीन दुरुस्त हो जाए तो मोहब्बत ही मोहब्बत है, प्यार ही प्यार है, उल्फत ही उल्फत है, एक दूसरे का ख्याल करने वाला होगा। तारीख में एक वाकया पढ़ा कि एक शख्स जो है एक दुकान में गया खरीदारी के लिए, तो उस दुकानदार ने पूछा कि भाई ये चीज है आपके पास? उसने कहा जी हाँ है ये चीज हमारे पास। कैसे है जी? इतने ऐसे रेट ही है। तो उस दुकानदार ने कहा देखिए यही चीज और इसी कीमत पर ये मेरे पड़ोस की दुकान में भी है, मैं ये कहूंगा कि आप ये चीज मेरे पड़ोस की दुकान से ले लें। तो वो ग्राहक बहुत हैरान हुआ, कहने क्या वजह, क्यों मैं आपके पास आया, यही चीज है, वो कीमत भी वही है, मुझे आप अच्छे लगे, मैं आपसे ले रहा हूं, तो आप वहां क्यों भेज रहे हैं मुझे? अपना ग्राहक भेज रहे हैं, अपना आता हुआ पैसा। तो उन्होंने कहा देखिए बात यह है कि सुबह से मैं देख रहा हूं कि मेरे पड़ोस की दुकान की अभी तक बोनी नहीं हुई, बोनी समझते, स्टार्ट नहीं हुआ। बाज़ इस बोनी के बड़े कायल होते हैं, बड़ा सस्ता माल दे देंगे। पहला ग्राहक पहुंच गया दुकान में, खासतौर पर हिंदुओं के मुतालिक सुना है, तो जो तेज तर्रार औरतें होती हैं वो सुबह सुबह दुकान चली जाती हैं। अब उसको वो तो फंस गया, और दाम ऐसे लगाती है वो बिल्कुल ही 10% 100 का। अब उसने तो देना ही है, इतना इस अकीदे पर इतना मजबूत है कि पहले ग्राहक को जाने नहीं देना है अपनी शॉप दुकान से। अब वो इसका फायदा उठाते हैं। चुना हिंदुस्तान में ये बहुत होता है, हमारे यहां भी होगा, कुछ लोगों का ऐसा अकीदा नहीं जाने देते होंगे वो। तो बहरहाल क्या कर रहा था, सर दर्द सर लाते रहो।
दूसरी
हाँ, ये दूसरी दुकान में जो भेजा, कहा कि इनकी बोनी नहीं हुई अभी तक, इनकी इब्तदा नहीं हुई है, मेरे तो कई गाहक आ चुके हैं, मेरे चाहता हूं मेरे भाई की दुकान में भी वो हो जाए, बिक्री हो जाए। जज़ाकअल्लाह। देखो तवज्जो की बात है ना, तो ये जज्बा अल्लाह में नसीब फरमाए, है ना। ये रज़ाक का यकीन है, जिसका यकीन अल्लाह के ऊपर कवि होगा कि वो हमें देगा। हम आमाले सालिहा को अख्तियार करें, हमारे जिम्मे है आमाले सालिहा को अख्तियार करना, अपने अकीदे को सही रखना, अल्लाह के साथ ताल्लुक सही रखना, है ना। बाकी उसने रिस्क देना, जिस जो दुनिया में आया है वो लिखवा के लाए। तरीका अख्तियार करता है ये आदमी, जायज ना जायज, अल्लाह ने इसको अख्तियार दिया है। ये पैसे तो तुम्हें मिलने हैं, ये माल तुम्हें मिलना है, इतनी तुम्हारी आमदनी तुम्हें होगी, अब हलाल के जरिए से हासिल कर ले या हराम, इसका अख्तियार आदमी को दे दिया। बाजे हैं रिश्वत लेके, बाजे हैं हराम दूसरे जरियों से, बाजे कुछ ले लेते हैं, तरीका गलत अख्तियार कर लिया, और बाजे हैं उनका यकीन है कि अल्लाह हमें जरूर देंगे, वो कहते हैं हम हराम को हाथ नहीं लगाएंगे, कुछ भी हो जाए ये चीज नहीं करनी है हमें, मिलावट नहीं करनी है हमें। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर अल मोमिनीन के जमाने में आप गश्त क्या करते थे, रात का वक्त था, आखिरी पहर होगा, तो एक घर से बात करने की आवाज आ रही थी दो ख्वातीन की, आपने कान लगाया तो आवाज आई कि एक औरत कह रही है कि पानी मिला दो, दूसरी ने कहा कि अम्मा आपको पता नहीं है अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि मिलावट नहीं करो दूध में पानी मिलाने, तो मिलावट नहीं करो। तो उसने कहा अरे अमीरुल मोमिनीन कौन सा देख रहे हम लोग में, तो बच्ची ने कहा अमीरुल मोमिनीन देख रहे हैं कि ना देख रहे हैं, वो अल्लाह तो देख रहा है। आपने मकान अच्छी तरह देख करके और फिर तशरीफ ले गए। हुक्मरान को जायज है कि वो कनसुइयां ले, अपने आवाम की बात मालूम करे, ये उसको जायज, और के लिए जायज नहीं है। तजस्सुस जायज नहीं, वला तजस्ससु, किसी के मामले में तजस्सुस मत करो, है ना, बिला वजह किसकी किससे लड़ाई चल रही है, किसमें कौन किसकी टांग खींच रहा है, कौन जो है किसके साथ क्या मामला है, कौन कितना कमा रहा है, खासतौर पर ख्वातीन में थोड़ा ये होता है, वो बहुत कंसुए लेते हैं, बहुत जस्तजू करती हैं। तो बल्कि यहां तक फरमाया कि अगर जो है कहीं पे बात कोई कर रहा है और उसको पता नहीं है कि आप आ गए हैं, तो आप अपने आने की इत्तला कर दें, है ना, मुबादा कि वो आप ही के मुतालिक कोई बात कर रहे हों और उन्हें पता ना हो कि आप यहां मौजूद हो, तो आप इत्तला करें। हकीम उल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना शफी साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह जब गंगो हाजिर होते थे कभी कभी, तो हजरत गंगोही के चूंकि आंखों में पानी उतर आया था, नजर बहुत ही कमजोर हो गई थी, तो मजलिस में आकर चुपके से नहीं बैठते थे, इतला करते थे कि हजरत अशरफ अली हाजिर है, और उसमें नियत यही होती थी कि हजरत किल में आ जाए, क्योंकि आंखों से में पानी आ गया, उनको पता नहीं कौन कौन बैठा है, तो उसी हिसाब से गुफ्तगू फरमाएंगे। तो हुक्मरान को जायज है कि वो तजस्सुस करे अपने अवाम की, वो फिक्र करे, तो ऐसे जैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। जब सुबह हुई तो बुलवाया इनको, और इनके घर अपने साहिबजादे का पैगाम भेज दिया इस बच्ची से और निकाह कर दिया। तकवा, और कहते हैं कि इसी बच्ची की औलाद में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, गालिबन ये नानी थी उनकी, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु की ये बच्ची तकवा वाली, जिस जो माँ को सिखा रही थी कि भाई अम्मा जी अल्लाह तो देख रहा है। ایسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنے احباب کے ساتھ ایک ایسے جا رہے تھے کہیں, تو راستے میں کھانا پینے کی کچھ ضرورت پیش آئی تو دیکھا بکریاں چر رہی ہیں, تو چرواہا کو تلاش کیا گیا, اس سے کہا کہ بھائی ہمیں بکری چاہیے بیچ دو. تو کہنے لگا کہ یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں, میری نہیں ہیں, میں نہیں دے سکتا آپ کو. تو اس میں کہا کہ ارے تمہارے مالک کو کیا خبر, تم تو کہہ دینا کوئی بھیڑ اٹھا کے بھیڑیا لے گیا, ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں, تم کہہ دینا کوئی بھیڑیا لے گیا. تو اس چرواہے نے کہا فائن اللہ, اور اللہ کہاں گئے, اور اللہ کہاں گئے, آزمائش تھی, آزما رہے تھے. یہ ہے تقویٰ. تو یہ یقین کر کے آدمی بس وہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں, رہنمائی کرنے والے ہیں, کھینچنے والے ہیں اپنی طرف, تھوڑی سی وہ کرتے ہیں پھر کھینچتے ہیں اپنی طرف, ایسوں کو جذب فرما لیتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جذب فرماتے ہیں اور ہدایت عطا فرماتے ہیں جس پہ اللہ کی نظر رحمت ہو جائے, کرم ہو جائے. کوشش کرنا ہمارا کام ہوتا ہے, اپنے تئیں جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنے اپنے تئیں محنت کریں, کوشش کریں, آگے فضل وہ اس کا معاملہ ہے, مادیت میں بھی روحانیت میں بھی. حضرت ثانی نے فرمایا کہ بہت سے لوگ بہت جلدی کرتے ہیں, داخل سلسلہ ہوئے اور کچھ جو ہے ذکر شغل کیا اور ایک دم بس یہ ہو جائے, ایسا ہو جائے, ویسا ہو جائے, پتہ نہیں کیا ہو جائے, خود بخود جو ہے سارے اعمال ہونے لگ جائیں, اچھے اچھے خواب نظر آنے لگ جائیں اور بس ولی اللہ ہو جاؤں. چلو یہ تو نیت بہت اچھی ہے الحمدللہ کہ ولی اللہ ہو جاؤں, لیکن جو ہے جلد بازی, فرمایا جلد بازی سم میں قاتل ہے. کام کرتے رہو, اپنا اللہ کے احکامات کو پورا کرتے رہو, فضل بھی ہو جائے گا اور پھر رزق محسوس ہونے لگے گا, محسوس بھی ہو جاتا ہے. ہر بات ہمارے بزرگوں کے یہاں ملتی ہے. حضرت مجذوب نے پوچھا حضرت سے, خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ, کہ حضرت جب نسبت عطا ہوتی ہے تو کیا معلوم ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہوئے تھے تو پتہ چل گیا تھا. کیوں نہیں پتہ چلے گا؟ جب آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنا بنائیں گے, قول بتا فرما دیں گے, تو ضرور محسوس ہوگا کہ کوئی خاص چیز اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے. ایک قلب کے اندر ایک تقویت محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے ہم سب کو حقیقی اپنا حقیقی تعلق, کہ اللہ ہم سب کو اپنی طرف جذب فرما لے, فضل ہو جائے ان کا. اس پہ عرض کیا مادیت میں بھی روحانیت میں بھی. حضرت بادشاہ گزرے ہیں نور الدین زنگی, سنا ہوگا نام, عادل حکمران, بڑے مجاہد, بڑے ناموں میں سے صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی. نور الدین زنگی پہلے ہیں, صلاح الدین ایوبی ان کے بعد ہیں. تو اللہ والے بادشاہ تھے, نیک بادشاہ تھے. اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ جو ہے ان کے زمانے میں یہودیوں کی بڑی ریشہ دوانیاں چل رہی تھیں, عجیب عجیب طرح سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. اسلام پھیلنا شروع ہوا تھا, ریاستیں اسلامی ممالک جو ہیں میں ضم ہوئی, حکومت بڑی مسلمانوں کی. تو انہوں نے دیکھا ہم ان سے جنگ میں تو جیت نہیں رہے, جا جاتے یہی فاتح ہو جاتے, جیت ہی نہیں رہے ان سے. ان کے اندر جو جذبہ تھا ایمان کا, یقین کا, موت سے بے خوفی, شہادت کا جذبہ, وہ کون جیت سکتا ہے؟ اور اللہ کی مدد سب سے بڑی بات ان کی للہیت کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا ہمارے سارے حربے بیکار ہیں ان کے لیے. ایک بہت خاص حربہ جو ہر جگہ وہ استعمال کیا کرتے تھے عورتوں کا فتنہ، وہ اس میں ناکام ہو گئے، وہ اپنی عورتوں کو ان میں داخل کرتے تھے کہ یہ ان کے ذریعے سے ریت بریت جائیں گے، متاثر ہو جائیں گے اور ہم راز دے دیں گے، لیکن واہر ہے ان کا تقویٰ، وہ گھاسی نہیں ڈالتے تھے ان کو، تو فیل ہو گئے، تو ریشہ بدوانیوں میں لگے رہتے تھے. تو انہیں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ مجھے ان دو شخصوں سے بچاؤ، اور اس کی دو کی شکل دکھائی گئی. وہ تھوڑا سا صبح ہوئے تو محو ہو گیا خواب، پھر دوبارہ یہ خواب آیا کہ مجھے ان دو شخصوں سے بچاؤ، پھر تیسری دفعہ آیا. اب تو بالکل بے چین ہو کر کے پہنچ گئے مدینہ طیبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے ان دو شخصوں سے بچاؤ، اس کا مطلب ہے کہ یہ مدینہ میں گڑبڑ کر رہے ہیں کچھ. اور وہاں جو بھی ان کے گورنر تھے ان سے کہا کہ تمہارے جتنے لوگ ہیں سب کو بلاؤ. کسی دعوت کر دی، بلا لیے سب، سارے لوگ آ گئے اور کہا سب سے میری ملاقات کراؤ، سارے شہریوں سے، سب سے ملے، گائے بگائے گائے بگائے. تو وہ دو شخص جس کی جو شکلیں تھیں وہ نظر نہیں آئی. اب جب سب رخصت ہو گئے تو پوچھا، بھائی اور بھی کوئی ہے اس شہر میں ان کے علاوہ؟ اس نے کہا نہیں بس یہی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کو سوچ کے کہا، ارے ہاں وہ دو آدمی ہیں لیکن وہ کہیں کس سے ملتے جلتے نہیں ہیں، اور وہ گوشہ نشین ہیں، اور وہ جو ہے عیسائی ہیں، اور وہ بالکل ہی درویش لوگ ہیں، تو اس لیے میں نے ان کو رحمت نہیں دی، وہ نہیں بلاؤ. اب جو آئے وہ دونوں تو یہی دونوں تھے، ان کی شکل دکھائی. آپ فوراً اپنے جو ہے حضرات کو لے کر کے اس کے گھر پہنچے جہاں پہ وہ رہائش تھے ان کی. ان کے گھر کی تلاشی لی، فوجی آدمی تھے نا، تو سرنگ نکلی، اور وہ سرنگ اندر جا رہی تھی روزے کی طرف. اور انہوں نے اتنا روزے کے اتنے قریب پہنچ چکے تھے کہ آپ علیہ السلام کے قدمین شریفین نظر آ رہے تھے. اوہو، فوراً کام تمام کیا دونوں کا، اور اس کے بعد روزے کے چاروں طرف سیسا پگھلا کر یہ مضبوط دیوار بنا دی، اور باقاعدہ پہرا قائم کیا کہ کسی کو رہتی دنیا تک یہ پہنچ نہ ہو سکے، کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکے، جرت نہیں کر سکے. کہنا چاہیے کہ اس وقت سے لے کے آج تک وہاں پر فوجی پہرا ہے. ابھی بھی آپ حضرات جو گئے ہیں انہیں دیکھا ہوگا کہ پوری بٹالین وہاں رہتی ہے آگے کی طرف. تو یہ اللہ کہتا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ فضل فرما دے کسی کے اوپر، اس کو یہ سعادت دے دے، ہے نا، فضل الہی. ہمارا کام اللہ سے مانگنا ہے، اللہ جس نو کی چاہے فضل عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام مل جائے، پیام مل جائے، پیغامات آ جائیں، کیا بات ہے سبحان. ہمارے شیخ عارف باللہ شیخ العرب علیہ جمع رحمۃ اللہ، کتنے واقعات، کیسے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار انہیں ملتا تھا، کیسے آپ کے سلام آتے تھے، کتنے واقعات. لوگ آگے کہ حضرت ہمیں آپ سے زیارت ہوئی ہے. حضرت شیخ العزیز قطب الاقطاب مولانا مذکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا جمعے کے دن عصر سے مغرب تک درود شریف پڑھنے، یکسوئی کے ساتھ برسوں یہ معمول بنایا آپ نے. 80 دفعہ تو پڑھنے کی فضیلت سب جانتے ہی ہیں نا، کہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے وہیں پر جو 80 دفعہ درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود 80 دفعہ پڑھ لے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے. تو آپ کا یہ معمول تھا کہ دن میں تو خیر پڑھتے ہی ہوں گے، اس وقت یہ خاص تھا، کوئی بات نہیں، کوئی چیت نہیں، کچھ نہیں، کسی سے ملنا رنجلنا کچھ، یہ پڑھ. کتنے امت میں ایسے لوگ ہیں کہ جو شب جمعہ میں جاگ کر پوری رات درود شریف پڑھتے ہیں؟ ہوں گے آج بھی، پڑھتے تھے ایک زمانے میں درود شریف کی کثرت، کیونکہ فرمایا کہ جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو، فرشتے پہنچاتے ہیں لے جا کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فلاں امتی نے درود بھیجا. 10 گناہ معاف، 10 نیکی اور 10 درجے بلند. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا یہ ثواب ہے. درود شریف کوئی بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی الامی، جز اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو، اس درود شریف کا ثواب تو فرمایا 70 فرشتے 70 روز تک اس درود کا ثواب لکھتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ یہ درود پڑے گا 70 دن تک 70 فرشتے ثواب لکھتے رہیں گے. عجیب چیز ہے درود شریف بھائی. درود ابراہیمی افضل درود، اور بہت سارے درود ہیں. تو اکابر کا یہ معمول رہا ہے کہ کثرت کی انہوں نے، عام دنوں میں بھی کی اور پھر جمعے کے دن تو بہت ہی کی. تو آپ عصر سے مغرب کے درمیان یہ کرتے تھے. تو ان کے زمانے میں ایک بزرگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ مولانا زکریہ سے کہنا کہ ہمیں تمہارا جمعے کا معمول بہت پسند ہے. وہ آئے حضرت کے پاس اور آ کر کے اتنا بتلایا کہ حضرت مجھے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا ہے آپ کے لیے، آپ مجھے بتائیں آپ جمعے کو کیا معمول کرتے ہیں؟ اب یہ نہیں پتا کیا کرتے ہیں. تو حضرت پہ ظاہر ہے گریہ تاری ہو گیا، کیا بات سبحان اللہ. دنیا میں ایسی بشارتیں مل جائیں، لیکن ہیں موجود ہیں ہر زمانے میں، اللہ کیسے بندے مقبولین صالحین موجود ہیں، مانگنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسے بزرگ عطا فرمائے. تو انہوں نے پھر یہ بتلایا کہ آپ چونکہ یہ پیغام لے کے آئے ہیں تو پھر آپ کو بتلاتا ہوں کہ میرا معمول ہے کہ عصر سے مغرب جمعے کے دن میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، اور کچھ عمل نہیں. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الاقطاب، بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، آپ بھی یہی فرماتے تھے کہ عصر سے مغرب کے درمیان تو آدمی مسجد میں بیٹھ جائے، خاص طور پر رمضان المبارک کے لیے، کہ عصر سے مغرب، اگر زیادہ اور وقت کسی وقت نہیں جا سکتا تو عصر سے مغرب یکسوئی کے ساتھ مسجد میں رہے، وصول کرے اس وقت پڑھنا پڑھانا. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. تو درود شریف بہت مزے کا وظیفہ ہے، بہت مزے. ایک یاد آیا، ایک اور، جمعے کے دن فجر کی نماز کو جاتے ہوئے فرمایا کہ جو یہ استغفار پڑھے گا اس کی بخشش ہو جائے گی. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفار کا سجدہ پڑھتے ہوں گے بہت سارے حضرات، کوئی لمبا چوڑا نہیں، 3 دفعہ پڑھ لے آدمی مسجد جاتے ہوئے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. دہرائیے، جزاک اللہ. یہ معمول بنا لیں ہم، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں پتہ نہیں ہوتا آدمی کو. فجر کی سنت، فجر کی نماز کے بعد، فرض کے بعد، اور مغرب کے بعد، فرض کے بعد، فرض سے متصل، 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، 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 اللہم اجرنی من النار. فرض پڑھی، اس کے بعد یہ 7 مرتبہ پڑھنی، فجر میں، مغرب میں. دن میں اگر مر گیا تو بخشش، آگ سے حفاظت، اس کا مطلب ہے یا اللہ ہماری آگ سے حفاظت فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما. دن میں اگر اس دن انتقال ہو گیا آگ سے حفاظت ہوگی، مغرب میں پڑھ لی، رات میں انتقال ہوا آگ سے حفاظت ہوگی، جہنم سے پناہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیسے کیسے نسخے دیے، سوچیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بس اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنی طرف جذب فرما لے، اپنا بنا لے، محنت کرتا رہے، وہ کھولیں یا نہ کھولیں در تیری ہو اس پر کیوں نظر، تو تو بس اپنا کام کر. یعنی صدا لگایا جائے، صدا لگایا جائے، محنت کی جائے، جو چل ہو سکے کرتا رہے، چھوڑے نہیں کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی، یہ تو بہت چھوٹا عمل ہے. راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دی، اجر مل گیا. نیت اچھی ہوگی بخشش کے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کے یہاں تو بڑا چھوٹا نہیں، جذبہ دیکھا جاتا ہے، نیت پہ تو اجر دے دیتے ہیں. بنی اسرائیل میں ایک آدمی جا رہا تھا، قید کا زمانہ تھا، پہاڑ جیسا ریت کٹیلا، یا اللہ اگر یہ آٹا ہوتا تو میں تیرے راستے میں دے دیتا، یہ اتنا پہاڑ آٹا. اس وقت جو نبی تھے آپ کو وہی آ گئی کہ فلاں شخص کو بتاؤ کہ اس کے اعمال نامے میں اتنا آٹا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا گیا. بس نیت کری اور کام ہو گیا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ گزرتے تھے سڑکوں سے، ادھر سے ادھر سے مسجد، کہتے ہیں یہاں پہ اگر میرے پاس پیسے تو یہاں مسجد بنا دیتا. نماز کی ضرورت پڑتی نہیں راستوں میں، آدمی سفر میں جا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، پریشان ہوتا ہے کہاں نماز پڑھوں، تو میں یہاں پر مسجد بنا دیتا، یہاں مسجد بنا دیتا. اب نیت کر لی، ثواب مل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں آبادی میں، نیا گھر بنا ایک، اس میں ایک موکھا کھلا ہوا. صحابی سے پوچھا گھر والے سے کہ یہ تم نے موکھا کھولا ہے، کس لیے کھولا ہے یہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اس سے روشنی ہوا ہے. تو بھائی ارے تم یہ نیت کرتے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو روشنی ہوا تو ملتی ملتی، نیت کا تمہیں اجر ملتا، نیک نیت کا تمہیں اجر ملتا کہ جو ہے اذان کی آواز آئے گی. تو اللہ تو وہ دینے والے ہیں کہ نیتوں پر جو ہے عطا ہو جاتا ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو نہ چھوڑا جائے یہ سوچ کے کہ یہ تو بھائی کیا ہے. نہیں، مشہور محدث کا واقعہ ہے، بار بار ہم سنتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، کہ لکھ رہے تھے قلم کی روشنائی میں ایسے پین ڈالا اور تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی. انہیں دیکھا کہ وہ اس کو چوس رہی ہے، توقف کر لیا کہ پیاسی لگتی ہے، اس نے پیا، اڑ گئی پی کے. کسی دیکھنے والے نے دیکھا آپ کے انتقال کے بعد، پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اللہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ بخشش کر دی، بخشش ہو گئی. تو لیکن عجیب بات ہوئی، یہ پھر یہ واقعہ سنایا کہ میں ایک دن اس طرح سے لکھ رہا تھا حدیث شریف، تفسیر، جو بھی کچھ لکھ رہا تھا، کہ اس طرح میں نے اس میں روشنائی اس میں پین میں لگایا اور اس نے مکھی آ کے بیٹھ گئی اور میں نے اس کو چوسنے دیا، میری اس عمل پہ بخشش ہوئی ہے. ساری عمر کا پڑھنا پڑھانا، عبادات، لکھنا لکھانا، دینی خدمت دینی، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن بخشش جو ہوئی وہ اس یہ بات کہہ کر کے ہوئی کہ تو نے ہماری ایک مخلوق پر رحم کیا تھا، جا آج تیرے اوپر رحم کرتے ہیں ہم. یہ ہے بھائی، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ہاں ہے نا، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس رحم میں نہ صرف انسان ہیں بلکہ یہ ساری چیزیں، حیوانات بھی، یہ بھی چیزیں. ہاں، جسے ذبح کی اجازت ہے کھانے پینے کی، وہ اپنی جگہ، اس کا ذبح ہونا ہی یہی اس کا انعام ہے کہ وہ حلال طریقے سے ذبح ہو کر کے جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد پہ اس نے اپنے آپ کو دے دیا، پورا ہو گیا. یہی اس کا مقصد حیات تھا کہ اس انسان کی خدمت کرے گا وہ، چاہے وہ مرغا ہو، چاہے بکرا ہو، چاہے بچیا ہو. تو اس کو ذبح کر کے کھا لیا، مقصد حیات پورا ہو گیا، وہ بھی اپنے منزل کو پہنچ گیا. لیکن ویسے रहम करो, ऐसे जानवरों पर भी रहम करो। और ये तो देखें कि इन जानवरों को जो ज़िबा करने के आदाब बतलाए हैं, कैसे अजीब बात है। फरमाया छुरी तेज रखो और एक जानवर को दूसरे के सामने मत ज़िबा करो, उन्हें भी इतनी सूझबूझ है, और छुरी तेज रखो ताकि तकलीफ कम हो, याद आप सिखलाएं इनके लिए। तो यह जज्बा आना चाहिए कि अल्लाह की मखलूक पर हम रहम करने वाले हों। इंसान तो खैर इंसान है, है? मुसलमान तो मुसलमान है, है? फरमाया कि ए हजरत खाना काबा, तेरी इज्जत अपनी जगह पे, लेकिन तुझसे बढ़कर एक मोमिन की जान है। मफहूम अर्ज कर रहा हूं, है? एक बच्चे ने चिड़िया का बच्चा घोंसले से निकाल लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहिज़ा फरमा रहे थे कि उसकी जो माँ है वो बेचारी बेचैन होकर के फिर रही। देखेंगे आप कभी घरों में ऐसे कोई बच्चा चिड़िया का आ जाता है तो उसका पूरा खानदान वहां घूमने लगता है, ची 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 ची, एकदम से गोल आ जाता है। पता चलता है वो पहचान यही होती है कि इसका कोई बच्चा आ गया यहां पर, वो उसको लेने के लिए सारे परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो जो चिड़िया थी उसकी माँ जो थी वो ऐसे ही फड़कने लगी, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहकीक फरमाई तो चला किसी बच्चे सहाबी ने शरारत में उसका बच्चा उठा लिया। आपने फरमाया भाई इसको रख दो वापिस, उसके घोंसले में वापिस रखवा दी। एक ऊंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे तो रास्ते में या उस घर के करीब एक ऊंट आ गया आपके करीब और आपके कंधे पर अपना सर रख दिया। क्या शांति! आप थोड़ी देर ऐसे रहा, उसके बाद आपने उसके मालिक को बुलाया, कहा ये शिकायत कर रहा है तुम्हारी कि तुम इसको खाना कम देते हो और इससे काम ज्यादा लेते हो, ऐसा मत करो। और इसी पे याद आया, अल्लाह में नमाज की अहमियत नसीब फरमाए, जमात की अहमियत नसीब फरमाए, कि एक सहाबी ने शिकायत की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ऊंट मुझे परेशान कर रहा है और वो रात को रोजाना भाग जाता है घर से और मैं फिर पहाड़ से तलाश करके उसको लेकर के आता हूं। आप तशरीफ ले गए और जाकर उससे मुलाकात की और उसके बाद सहाबी से पूछा कि तुम ईशा की नमाज में सुस्ती करते हो? तो इकरार किया उन्होंने, ये हजरत थोड़ी सुस्ती हो जाती है। फरमाया कि नमाज के छोड़ने की वजह से तुम्हारे बिस्तर के नीचे जहन्नम की आग जला दी जाती है। जिसको ये ऊंट मुलाहिजा करता है, ये ऊंट इसको देखता है, जिसकी दहशत से ये घर से भाग जाता है। अल्लाह की पनाह, अस्तग़फिरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह। फरमाया ना कि देखो भाई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए हम सब के ऊपर, कि जब बेनमाजी को दफन किया जाता है तो उस पर एक ऐसा अजदहा मुसल्लत कर दिया जाता है जो कहता है कि फजर की नमाज जाया करने की वजह से मैं तुझे जुहर तक काटूंगा, जुहर की नमाज जाया करने की वजह से मैं तुझे असर तक काटूंगा, असर की नमाज जाया करने की वजह से मैं तुझे मगरिब तक काटूंगा, और मगरिब की वजह से ईशा तक, और ईशा की वजह से फजर। अल्लाह की पनाह, अस्तग़फिरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह की पनाह। नमाज का बहुत ऊंचा दर्जा, इसलिए किसी भी हाल में नमाज नहीं छूटनी चाहिए। कोई बहुत वो हो गया भाई, जमात छूट गई, चलो मजबूरी में, तबीयत ठीक नहीं थी, मसला हिम्मत नहीं थी, लेकिन कजा तो नहीं हो ना। घर में अगर पढ़ ली, वक्त पैदा हो जाए, वक्त पैदा हो जाए, इसका एहतमाम चाहिए। हम इसका पूरा एहतमाम करें, آج ہم میں سے اکثر جی فجر نہیں ہو رہی, فجر نہیں ہو رہی, فجر نہیں ہو رہی. فجر فرض نہیں ہے کیا؟ ہم نے کیا اسباب اختیار کیے فجر کی نماز کو پکڑنے کے لیے؟ کیا ترکیبیں ہم نے اختیار کی؟ اگر 5 بجے صبح پی آئی اے کی فلائٹ ہو تو ہم کیسے جاگ جاتے ہیں اس کے لیے؟ کیسے جاگ جاتے ہیں؟ آج ہم کہتے ہیں جی ہم تو 2 بجے دکان سے آتے ہیں, پھر کھانا کھاتے ہیں, پھر سوتے ہیں, سونے میں 3 بج جاتے ہیں, 3:30 بج جاتے ہیں, پھر فجر ہماری قضا ہو جاتی ہے. یہ سب اپنے جو ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے والی باتیں ہیں. اللہ جل شانہ, اللہ رحم فرمائے ہم سب کے حال پر, یہ عذر قابل قبول نہیں ہے, یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. ہمیں ترکیب اختیار کرنی چاہیے, ہمیں اپنی نماز کی حفاظت کے لیے اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے اور پھر مضبوط عمل کرنا چاہیے. ایک بڑے بزرگ کراچی کے انتقال کر گئے, فرمایا کرتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص میرے یہاں آتا ہے ملاقاتی, گپ شپ لگانے, بیٹھک کرنے, مجھے جہنم میں لے جانے کے لیے آتا ہے. اپنے اوقات کی حفاظت کرتے تھے کہ میری صبح کی نماز بچ جائے, تہجد مل جائے, اس لیے ان کے یہاں عشاء کے بعد کوئی ملاقات نہیں, کوئی بیٹھک نہیں, کچھ نہیں, اتنا احتیاط کرتے تھے. اور آج ہماری ساری چیزیں عشاء کے بعد شروع ہوتی ہیں, ملاقاتیں عشاء کے بعد ہو رہی ہیں, تقاریب عشاء کے بعد ہو رہی ہیں. ارے کیا دن میں ناجائز حرام ہے کیا؟ رات کو 1 بجے 2 بجے تقریبوں سے واپس ہوتے ہیں, کیا نماز پڑھیں گے فجر کی؟ دن میں تقریبیں کیوں نہیں کرتے؟ کہاں سے یہ قانون آ گیا ہے؟ کہاں, قرآن شریف سے آ گیا ہے؟ نعوذ باللہ کہ رات میں تقریب ہوگی, جس کو دیکھو بس رات میں تقریب ہو رہی. ارے کیا بلا پال لیے اتنے؟ تو خیر میں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ترکیب لگانی ہوگی کہ صبح ہم نے کیسے بچانی ہے, صبح ہمیں نماز کیسے ملنی ہے. اس کے لیے ہمیں یہ چیزیں چھوڑنی ہوں گی. مزے ہیں نا, یہ مزے ہیں. وہاں تقریب ہو رہی ہے, وہاں گیدرنگ ہو رہی ہے, وہاں شادی ہے, آج منگنی ہے, آج فلاں, آج دھماکہ ہے. ارے بھائی اگر وہاں کوئی اور منکر نہ بھی ہو تو یہی ایک بہت بڑا منکر ہے کہ اگر اس کی وجہ سے فجر تمہاری جا رہی ہے تو وہاں جانا میں کہتا ہوں کہ بہتر نہیں ہے. یہ جو واپسی ہوگی 1 بجے 2 بجے اور فجر خطرے میں پڑے گی, بس یہی بہت کافی ہے وہاں نہ جانے کے لیے. تو بھائی یہ چیزیں چھوڑنی ہوگی. رات کو جلدی سونے کا معمول بنانا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے, مفہوم ہے کہ جب تمہاری نیند پوری ہو جاتی ہے تو تم اٹھ جاتے ہو. مقصد جلدی سو جاؤ تاکہ نیند پوری ہو جائے. پوری ہو جائے گی ایک کھٹکے میں اٹھ جاؤ گے, خود ہی اٹھے کسی کی بھی ایک آواز پہ اٹھ جاؤ گے. الارم ہے آج کل, تو بھائی جدید زمانہ ہے, الارم لگا کے اٹھ جائے گا آدمی. اور اگر نیند پوری نہیں ہوئی, دیر سے سویا, تو اس کو خبر بھی نہیں ہوگی کب الارم بجا, کب میں سوتا رہا. بعض اوقات اپنے ہاتھ سے الارم بند کرے گا اور سو جائے گا, اور صبح کہے نہیں کوئی الارم ہی نہیں بجا. یہ نیند اللہ نے ایسی چیز بنائی, تو اس کو وقت پر کرنا, اور یہی مجاہدہ ہے, یہی قربانی ہے کہ آدمی ایسی اپنی گیدرنگ کو چھوڑ دے, دوستی یاری کو چھوڑ دے. یہ دوستی یاری تمہیں جہنم میں لے جائے گی, لے جا سکتی ہے. الفاظ میں اپنے صحیح کرتا ہوں, اللہ معاف کرنا چاہے تو میں سب کو معاف کروں, لیکن لے جا سکتی ہے نا. اور آدھی اپنے عادت بنا لی, عادت بنا لی ہم نے ہمیشہ یہی. اور کہتے ہیں جی فجر چھوٹ جاتی ہے, فجر چھوٹ جاتی ہے تو چھوٹے گی. دوسری چیز ناپاک سونا. افضل درجہ یہ ہے کہ جیسے ناپاکی ہو فوراً غسل کرے. شادی شدہ حضرات ہیں, اسی وقت غسل کریں, ناپاکی ہونے کے وقت دونوں اسی وقت غسل کریں اور پھر آرام کریں, فجر بچے گی. اس کا معمول بنائیں. اور یہ سب سے آخری درجہ ہے کہ جو ہے جا کے فراغت کر لی, وضو کر لیا اور آگے پھر لیٹ لیے اور فجر سے پہلے پہلے اٹھ کے غسل کر لیا. یہ آخری درجہ. اور حکما نے یہ بھی لکھا ہے کہ ناپاکی کے قریب قریب جو غسل کر لیتا ہے یہ صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے. اس وقت مسامات اس کے کھلے ہوتے ہیں جو اس کو نفع دیتے ہیں نہانے سے پانی ڈالنے سے. یہ تو میں ایسے حکیمی بات حکمہ کی بات کر رہا ہوں. اصل یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ, تو ناپاک نہ سوئے. یہ دوسری وجہ ہوتی ہے کہ آدمی ناپاک سوتا ہے تو صبح فجر کی نماز قضا ہوتی. پیٹ بھاری کر کے نہ سوئے. آتا ہے ہم دیر سے آئے, خوب ڈٹ کے کھا لیا, تھکے ہوئے تو تھے ہی, اب پیٹ میں غذا گئی وہ بھی ڈٹ کے, ایسی خراٹے کی نیند آئے گی کہ بس سارے الارم سب ٹوٹ جائیں گے, لیکن نیند نہیں ٹوٹ گئی. یہ احتیاط, پیٹ کو بھاری نہ کریں. کھائیں اگر ہلکا سا لے لیں, اگر دیر سے ہلکا سا لے لیں, دیکھیں صبح پیٹ خود اٹھائے گا پیٹ خود اٹھائے گا آدمی, بھوک لگ رہی. تو بھائی یہ ترکیبیں ہیں, تھوڑا سا کرنا پڑے گا. اور پھر جرمانہ بھی ہے, کچھ جرمانہ بھی لگاؤ, لیکن اللہ کے لیے ہم تسلیم کر لیں, ہم راہ راست پر آ جائیں, ہے نا. چند روزہ زندگی ہے, چند روزہ, کچھ نہیں پتا ہے کس کی کتنی باقی ہے. آج سے عزم کر لیں کہ اللہ جو ہوا سو ہوا, آئندہ نہیں ہوگا, آئندہ ہم پوری کوشش کریں گے. آپ کا اتنا بڑا حکم ہے, 700 جگہ آپ نے قرآن مجید میں حکم دیا کم و بیش نماز کا, وقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ. ایک دفعہ فرما دیتے کافی تھا, 700 جگہ. روز محشر کے جاں گداز بود, سعدی شیرازی فرما رہے ہیں, روز محشر کے جاں گداز بود, اولین پرسش نماز بود. سب سے پہلے جو حساب ہے وہ نماز کا ہے, سب سے پہلے حساب نماز کا. قضا ہو گئی ہے, کسی کے ذمہ قضا ہے, اس کو ادا کرنا شروع کر دے جلدی جلدی. ایک دن میں, دو دن تین دن کی پڑھ لے, کم سے کم ایک دن میں ایک دن کی قضا کر لے. 20 رکعتیں بنتی ہیں تقریبا قضا نماز, وتر کی بھی قضا ہوتی ہے, 2 فجر, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب اور 4 اور 3 7 عشاء. قضا جب کریں گے ادا ہے نہیں تو وتر بھی واجب ہو چکی ہے, تو جلدی جلدی اس کو ادا کرنا شروع کر دیں. اللہ ہم سب کی ادا کرا دیں, جن کے ذمہ بھی ہے آج سے عزم کر لیں. اللہ ہمیں توفیق دے دیجئے, ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم جو قضا سے ہوئی ہیں ہم جلد جلد ادا کریں گے, اور آئندہ کوئی نماز قضا نہیں کریں گے دانستہ. ٹھیک ہے بھائی, تو بس اس پہ عرض کر رہا تھا, بات یہاں سے شروع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جس پہ فضل فرماتے ہیں اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں, اس کے لیے صورتیں بنا دیتے ہیں, اسے ایسی جگہ پہنچا دیتے ہیں کہ جہاں وہ مل جاتے ہیں. یا تو وہ پہنچ جائے گا, یا اس تک وہ اللہ والا پہنچ جائے گا, یا ان کا کوئی خادم پہنچ جائے گا. شادی شیرازی جو ہے وہ 12 بھائی تھے, یہ مجذوب ہو گئے تھے اللہ کی محبت میں, پھرتے رہتے تھے, تو ان کے شیخ کو خواب آیا کہ فلاں بندہ ہمارا ہماری طلب میں ہے, تم جاؤ اس کو فیض پہنچاؤ. ان کے شیخ, وہ جگہ بتلائی گئی, نام پتا, آپ پہنچے. جب وہاں پہنچے ان صاحب سے ملے کہ اپنے صاحبزادوں کو بلائیں, تو اس نے اپنے 11 صاحبزادوں کو سامنے کیا, کہا کہ آپ کا کوئی ایک اور بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک ہے, وہ باولا ہے. چھپانا چاہا کہ اس کو میں کیا دکھاؤں, اس کی نظر میں وہ تو ایسے ہی پھرتا رہتا ہے. چلے اچھا اس کو بھی دکھائیں. جب وہ لائے گئے تو کہا یہی ہے وہ جس کو فیض پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات کنواں خود چل کے آ جاتا ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جو آخری سفر حرمین شریفین کا ہوا, اس میں ایک بزرگ حضرت عبد القدیر صاحب سے بندے کی ملاقات ہوئی, وہ بہت شفیق ہوئے میرے اوپر, بہت شفقت فرمائی. انہوں نے خود یہ ساری باتیں مجھے سنائی کہ میں حضرت شیخ العدیز قطب الاختار مولانا زکی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوں اور حضرت کے ساتھ رہتا تھا، عاشق تھا حضرت. حضرت کے وصال کے بعد میری کسی سے مناسبت نہیں ہوتی تھی، اتنی اپنے شیخ سے اتنی محبت تھی. اب مدینہ طیبہ تو بھائی اولیاء کا گڑھ ہے، دنیا کے اولیاء پہنچتے ہیں وہاں، لیکن میں کسی سے بیعت نہیں ہوا اس کے بعد. تو آپ کے جو شیخ ہیں، جو اب میرے بھی شیخ ہو چکے ہیں، یعنی وہ خود فرما رہے ہیں، ان کے داماد اصل میں ان کا نام بھی مولانا خالد مرغوب صاحب داون الکاتون، تو فرمایا کہ انہوں نے مجھے اطلاع کی کہ ہمارے شیخ آئے ہوئے ہیں. تو اسی درمیان میں مجھے رات زیارت ہوئی حضرت شیخ العدیز کی، ان کے شیخ کی، اور آپ نے فرمایا پیارے، آپ کا تکیہ کلام تھا یہ، اپنے شاگردوں سے مریدین سے فرمایا پیارے کہتے تھے، پیارے قاعدہ تو یہ ہے کہ پیاسا کنواں تک جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی کنواں بھی پیاسے تک آ جاتا ہے. مولانا حکیم اختر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، جاؤ ان سے فائدہ اٹھاؤ. مفہوم عرض کر رہا ہوں. اوہو، شیخ نے جو ہے پہنچا دیا، شیخ نے رہنمائی کر دی. وہ حکیم اختر صاحب آئے ہوئے ہیں، جاؤ فائدہ پہنچاؤ، فائدہ اٹھاؤ ان سے جا کر کے. تو پھر آئے حضرت کے پاس اور یہ سنایا حضرت سے بیعت ہوئی تعلق، اور مجھے ذاتی طور پر انہوں نے خود یہ سب ساری باتیں سنائی. تو یہ اللہ کی عطا ہے بھائی، اللہ کا فضل ہو گیا، کبھی پیاسا خود پہنچا، کبھی کنواں پیاسے تک آ گیا. تو اس کو ہم شکر جانے کہ اللہ ہمیں یہاں پہنچا دیتے ہیں، دین کی بات ہو رہی ہے، مذاکرہ ہو رہا ہے، جتنا ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. اور اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، ایک دوسرے کے لیے دعا گو ہوں، کوئی مجلس کوشش کریں کہ چھوٹے نہیں، مقصود بنا لیں. یہی ہماری غذا ہے، یہ ہماری غذا ہے، یہ کہنا سننا، اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ایمان میں اضافہ ہوگا، بڑھتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قدردانی نصیب فرمائے، سلسلے کا فیض عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو انتہائی قبول فرما لیجیے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا یا اللہ اپنے دربار عالی میں قبول فرما اور عمل کی توفیق عطا فرما. جو کوتاہیاں لغزشیں یا اللہ دانستہ نادانستہ ہم سے ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں، سب کو معاف فرما دیجیے، اور آئندہ کے لیے اللہ میں نیک توفیق دے دیجیے. یا اللہ میں اپنے پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، دین پر چلنا سہل اور آسان فرما دیجیے. یا اللہ دین پر چلنا سہل اور آسان فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے قلوب کو ہدایت کی طرف مائل فرما دے. یا اللہ دین پر چلنے کا شوق دے دیجیے، ذوق دے دیجیے، اہتمام دے دیجیے. یا اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں اپنے کرم سے انہیں شفا عطا فرما دیجیے، روحانی جسمانی طور پر شفا عطا فرما. ہمارے دوست شکیل صاحب بیمار ہیں، اللہ دعا فرمائے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ دائم مستمر عطا فرمائے. یا اللہ فضل فرما دیجیے، پورے عالم اسلام پر رحم فرما دیجیے، دور امت کی جان و مال عزت آبرو ایمان و اعمال کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی حفاظت فرما. دین کا کام جس شکل میں ہو رہا ہے، سب کی محنتوں کو اخلاص عطا فرما دیجیے اور اپنے دربار میں قبول فرما لیجیے. ہم سب کے جملہ مسئلہ مسائل حل فرما دیجیے. یا اللہ ہماری جان میں، مال میں، آل اولاد میں یا اللہ برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ خاندانوں میں محبت الفت پیدا فرما دیجئے، اور ایک دوسرے کا احترام نصیب فرما دیجئے، ایک دوسرے کی غمخواری نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے دلوں میں یا اللہ محبتیں ڈال دے، یا اللہ بڑوں کا اکرام، چھوٹوں پر شفقت، اور آپ کے مخلوق پر تراہم کا جذبہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. ہمارے جتنے اعزاء و اقربا یا اللہ حیات ہے، سب کی عمر میں برکت عطا فرما، سب کے بال بچوں میں کی عمر میں برکت عطا فرما، سب کی حفاظت فرما، اور جو ہمارے اعزاء و اقربا دوست احباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا سے چلی گئی، یا اللہ ہمارے والدین، ہمارے مشائخ، یا اللہ سب کی بہترین بخشش فرما دیجئے، درجات عالیہ عطا فرما دیجئے. ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقۃ الفعل قبول فرما لیجئے. تمام حاضرین اور حضرات کے جمع ہونے کو، آنے کو اللہ انتہائی قبول فرما، انتہائی قبول فرما. آمین آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.